أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں قرآن مجید سے مختلف اخلاقی موضوعات کو لے کر. اب تک مختلف نشستوں پہ گفتگو ہو چکی ہے، مختلف موضوعات پہ مختلف نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے. قرآن مجید سے آج ایک اور موضوع کو انتخاب کیا ہے، اور اس موضوع میں انتہائی معاشرے کی اور انسانوں کی بالخصوص مؤمنین کی ایک اہم صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس صفت کو انسانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ صفت اور وہ بری صفت انسانوں کے اندر اور کسی معاشرے کے اندر پائی جائے تو پھر وہ معاشرہ فساد سے دوچار ہو جاتا ہے، اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس میں بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں. لہذا ایک پاک و پاکیزہ معاشرے کے لیے اس بری صفت کا خاتمہ ضروری ہے. اور بری صفت کیا ہے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، سورہ انفال کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے صاحبان ایمان، تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اسی طریقے سے جو امانتیں تمہیں سونپی جاتی ہیں ان امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت ایک بری چیز ہے اور ایک قبیح چیز ہے. تم اس کو جانتے ہوئے بھی امانت میں خیانت نہ کرو. تو لہذا ایک اہم موضوع اور ایک اہم گفتگو قرآنی نقطہ نگاہ سے امانت میں خیانت ہے. عزیزان گرامی، جانتے ہیں کہ آپ، امانت میں خیانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جائے تو اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر، مسلمانوں پر، حتیٰ کہ یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی بری صفت ہے اور ایک ایسی بیماری ہے کہ حتیٰ کہ اس کا تعلق اسلامی معاشرے سے بھی نہیں ہے. یعنی اگر ایک غیر اسلامی معاشرے کے اندر بھی اگر یہ صفت لوگوں میں پائی جائے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری سے کام نہ لیں اور خیانت کریں ایک دوسرے کے مال میں اور ایک دوسرے کی چیزوں میں، تو پھر حتیٰ کہ ایک غیر اسلامی معاشرہ بھی جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرے گا. بلکہ ہم یوں کہیں کہ جب ایک غیر اسلامی معاشرے کے لیے خیانت کا نہ ہونا ضروری ہے، امانت داری ضروری ہے، تو پھر ایک اسلامی معاشرے کے لیے تو بطریق اولا کہ جہاں پہ تمام چیزیں اسلامی نقطہ نگاہ سے محترم ہے، ایک مسلمان کی جان بھی محترم ہے، ایک مسلمان کا مال بھی محترم ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو بھی محترم ہے، اور ایک مسلمان کی جو ناموس ہے وہ بھی عزت ہے، وہ بھی محترم ہے، قابل احترام ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر امانت داری کرنا ایک مسلمان کا اولین فرض ہے. اور میں نے عرض کیا کہ حتیٰ کہ نہ صرف ایک اسلامی معاشرے کے لیے بلکہ امانت داری ایک غیر اسلامی معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے. لہذا قرآن مجید نے اس حوالے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، اے صاحبان ایمان، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اور جو امانتیں تمہیں دی جاتی ہیں ان میں خیانت نہ کرو. اب اللہ اور رسول سے خیانت کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اللہ اور رسول سے خیانت یوں ہو سکتی ہے کہ انسان ایمان لے کے آیا ہے پروردگار کے اوپر، ایمان لے کے آیا ہے ایک مسلمان رسول کے اوپر، ایمان لے کے آیا ہے اللہ کی کتاب کے اوپر، لیکن اپنی عملی زندگی میں خدا کے فرامین، خدا کے دیے ہوئے اوامر و نواہی، خدا کے جو احکامات ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام مسلمانوں کے سامنے ایک بہترین سیرت ہے، اس سیرت پہ ہم عمل نہ کریں، خدا کے فرامین کی پیروی نہ کریں، یعنی ایک طرف سے ہم اس بات کا دعویٰ کریں اور ادعا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مؤمن ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے رسول کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، دوسری طرف ہم ان فرامین کی پیروی نہ کریں یا ان احکامات کی پیروی نہ کریں جو پروردگار عالم نے اپنے رسول کے ذریعے سے یا رسول نے اس امانت کو اہل بیت کے حوالے کیا، اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے یہ امانت الہی یعنی دین اسلام، قوانین اسلام اور احکامات شریعت، احکام شریعت جو اللہ نے رسول اور رسول کے بعد اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ہم ان میں ادعا تو کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مؤمن ہیں اور ہم جو ہے وہ نجات یافتہ ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم دیکھیں تو ہم اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں، تو گویا یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ، اپنے باور کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ. یعنی جو جس چیز کا انسان یقین رکھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے، اگر انسان اس پہ عمل نہ کرے تو گویا وہ اپنے عقیدے کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو لہذا قرآن مجید اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، دیکھیے یہاں پہ خطاب پروردگار عالم نے عیسائیوں سے نہیں کیا، پروردگار نے یہودیوں سے خطاب نہیں کیا، پروردگار کسی اور قوم سے یا کسی اور ملت سے یا کسی اور دین رکھنے والوں سے پروردگار عالم خطاب نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہاں پہ پروردگار عالم مسلمانوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، جو ایمان لے کے آئے ہیں ان سے مخاطب ہے. ولا تخونوا اللہ والرسول، خدا اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اپنی جو امانتیں ہیں تمہارے پاس ان میں بھی تم خیانت نہ کرو. اب یہاں پہ امانت میں خیانت دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک تو وہ ہے جو ایک طریقہ تو وہی ہے خیانت کا کہ جو سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی مال میرے پاس لا کے رکھتا ہے کہ بطور امانت ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، یہ مال یا یہ چیز بطور امانت میں تمہارے پاس رکھ رہا ہوں، میں ایک مہینے بعد یا چند دن بعد آ کے تم سے یہ امانت واپس لے لوں گا، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس امانت میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کروں. جب وہ اپنے موقع پر، اپنے وقت پر مجھ سے لینے کے لیے آئے تو میں اس چیز کو بالکل صحیح و سالم اس کی خدمت میں پیش کر دوں کہ آپ نے مجھے یہ امانت سونپی تھی، دیکھ لو اس میں کوئی کمی کاستی، کوئی نقصان، کوئی عیب تو پیدا نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس میں کوئی نقصان ہو گیا ہو، تو میں اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہوں. لہذا اسے کہتے ہیں امانت داری. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ امانت کسی نے میرے پاس رکھوائی ہے اور میں اس میں کسی طرح کی خرابی پیدا کر دوں یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے، تو یقیناً یہ خیانت ہے اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس نقصان کو پورا کرے. یا تو شروع سے امانت کو قبول نہ کرے، لیکن جب امانت کو قبول کر رہا ہے تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو، بہرحال اس کے نقصان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ہے ایک طرح کی امانت، یا اس کے مقابل امانت میں خیانت، یہ ایک طرح کی جو ہے وہ خیانت ہے. لیکن ایک امانت ایسی بھی ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے. پروردگار عالم نے ہمیں جو امانتیں عطا کی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ ہمارا پورا جسم اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارے ہاتھ اللہ کی امانت ہیں، یہ ہماری آنکھیں خدا کی امانت ہیں، یہ ہماری زبان اللہ کی امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ تمام اعضاء و جوارح انسان کے اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ اے پروردگار، انہی ہاتھوں کے ذریعے سے، انہی آنکھوں کے ذریعے سے، اسی زبان کے ذریعے سے اس نے فلاں برائی کی یا فلاں نیکی کو اس نے انجام دیا. تو لہٰذا پروردگار عالم نے یہ ہمارا پورا جسم، یہ ہمارا دل، یہ ہمارا دماغ، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کو بطور امانت سونپی گئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو بطور امانت پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے انسان کی اولاد. انسان کی اولاد انسان کے لیے امانت ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں پروردگار عالم نے انسان کو بطور امانت جو ہے وہ عطا کی. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کا حق نہیں رکھتے. ایسا نقصان کہ جو جان بوجھ کر ہم، حتیٰ کہ اسی لیے قرآن مجید نے اور پیغمبر اسلام نے اور شریعت نے خودکشی جیسے جرم کو بالکل سختی سے منع کیا ہے اور اس کو کفر سے تشبیہ دی ہے. اور بہت سارے گناہ ہیں، لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کفر کا مرتکب نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسا گناہ ہے کہ جو نہ صرف گناہ ہے بلکہ کفر کی حد تک جو ہے وہ گناہ ہے، اور اس کی قباحت کفر کی حد تک ہے. اور وہ کون سا گناہ ہے؟ خودکشی ہے، کہ انسان اپنے آپ کو خود جو ہے وہ ختم کر دے. اس کی وجہ ایک شاید یہی ہو سکتی ہے کہ انسان خدا کی ذات سے نا امید ہو جائے، اس حد تک نا امید ہو جائے کہ جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ باڈی ہے ہماری، یہ جسم ہے ہماری، یہ جان ہے، اس کو ختم کر دے. بھئی تم کون ہوتے ہو کہ اپنے اس جسم کو ختم کرو؟ یہ جسم تو کسی اور کا ہے، کسی اور کا عطا کردہ ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کو ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچاؤ، چجائے کہ انسان خودکشی کی حد تک اپنے جسم کو نقصان پہنچائے. لہذا خودکشی جہاں نا امیدی کی وجہ سے ہے، وہاں امانت میں خیانت بھی ہے، لہذا اس کو کفر سے تشبیہ دیا گیا ہے. تو لہذا انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے جسم کو ظاہری طور پر نقصان نہ پہنچائے، یہ ہے امانت داری. اور اگر ظاہری کسی طرح کا نقصان پہنچاتا ہے تو یہ ہو جائے گی امانت میں خیانت. اچھا، اب ہم دوسرے زاویے سے ذرا ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ایک دفعہ انسان اپنے جسم کو ظاہری نقصان پہنچاتا ہے، جیسے چھری سے، چاقو سے، یا پستول کے ذریعے، کسی اسلحے کے ذریعے اپنے آپ کو یا تو مار دیتا ہے، تو وہ تو خودکشی ہے اور وہ حرام ہے اسلام میں، یا اپنے آپ کو مارتا نہیں ہے، کوئی ظاہری اور جسمانی نقصان پہنچا دیتا ہے. اب اس کی وجہ جو بھی ہو، اختلافات ہوں گھر میں، لڑائی جھگڑا ہو، اس کی وجہ سے اس کی ہم اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتے. انسان اپنے جسم کو نقصان پہنچائے کسی طرح کا، کسی چیز کے ذریعے سے بھی، یہ ہے امانت میں خیانت. لیکن انسان اسلحہ کے استعمال کیے بغیر، چاقو اور چھری اور اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے بغیر بھی بعض اوقات اپنے انہی اعضاء کو خیانت میں استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر اپنے ہاتھ کے ذریعے، یہ ہاتھ جو اللہ کی امانت ہے، اس ہاتھ کے ذریعے کسی پر ظلم کرتا ہے. اللہ نے امانت دی تھی کہ ان ہاتھوں کے ذریعے کسی کی مدد کی جائے، کسی کی مساعدت کی جائے، کسی کے انسان کام آئے، یہ ہے امانت الہی کا حق ادا کرنا. لیکن انسان حق ادا نہیں کرتا بلکہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے. اپنے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، لیکن ہاتھ کا غلط استعمال یہ خود ایک سب سے بڑی خیانت ہے کہ کسی پر ظلم کرے، کسی پر ہاتھ اٹھائے. پروردگار عالم نے ہاتھوں کے علاوہ انسان کو پھر اور بہت سارے اعضاء و جوارح، انسان کا ایک ایک نفس، ایک ایک سانس اللہ کی امانت ہے. پروردگار نے انسان کو زبان عطا کی ہے، اس زبان کے ذریعے انسان بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے، کسی کی ہدایت کر سکتا ہے، کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے، کسی کو راہ راست پہ لا سکتا ہے. لیکن انسان اس امانت میں خیانت سے کام لیتا ہے. اور وہ کس طریقے سے خیانت کرتا ہے؟ اس طریقے سے خیانت کرتا ہے کہ انسان اپنی اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. خدا نہ خواستہ اپنی اس زبان کے ذریعے کسی کی غیبت کرے، اپنی اس زبان کے ذریعے کسی کو گالی دے، اپنی اس زبان کے ذریعے کسی کو ناراض کرے. اب اس میں ناراض کرنے والوں میں، چاہے اس کے قریبی ہوں یا اس کے دوست احباب ہوں، اس کے ہمسائے ہوں یا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کی دل آزاری کرے اس زبان کے ذریعے سے. اللہ کی امانت ہے یہ، اور اس کے ذریعے انسان بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی اور اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کیا. یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، پروردگار نے کتنے اعضاء و جوارح ایسے انسان کو عطا کیے ہیں کہ جن سے اگر صحیح فائدہ اٹھائے، اسلامی احکام کے مطابق فائدہ اٹھائے، تو یقیناً انسان جہاں دنیاوی ترقی کر سکتا ہے، وہاں معنوی اور روحانی طور پر کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ سکتا ہے، اگر ان اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال کرے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ کیا ہم نے تمہیں راہ راست اور غلط اور سیدھے راستے کی ہدایت نہیں کی، تاکہ تم اپنی ان آنکھوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے اس دل و دماغ کے ذریعے سے تم حقیقت کو درک کرو، اپنے دل کے ذریعے حقیقت کو سمجھو، آنکھوں سے دیکھو اور دل کے ذریعے سے سمجھو، اور جو صحیح راستہ ہے، جو راہ راست ہے، تم اسے انتخاب کرو، اور جو غلط راستہ ہے اس کو چھوڑ دو. تو پروردگار نے ان آنکھوں کو ہمیں عطا کیا ہے، یہ دل ہمیں عطا کیا ہے، یہ رہنمائی کے لیے ہمیں مغز اور دماغ جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں. انسان ان نعمتوں کے ذریعے، ان امانتوں کے ذریعے سے کمال کی جو منزلیں ہیں، ترقی کی جو منزلیں ہیں، انہیں طے کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان امانتوں کے ساتھ وہ خیانت نہ کرے. اور اسی لیے ایک دوسری آیت کے اندر، سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو آنکھوں کے ذریعے انسان خیانت کرتا ہے. خائنۃ الاعین، دنیا کا کوئی شخص ممکن ہے اس خیانت کو نہ پہچان سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سمجھ سکے، لیکن پروردگار کی ذات ہے. دیکھیں، انسان ایک دفعہ اپنے عمل کے ذریعے خیانت کرتا ہے، جو قابل دید ہے، قابل مشاہدہ ہے، جسے لوگ دیکھ سکتے ہیں، جسے لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس طریقے سے خاموشی سے خیانت کرتا ہے کہ ممکن ہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو حتیٰ کہ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے سے جو خیانت کرتا ہے پروردگار اسے بھی جانتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے کتنے خطرناک گناہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے پروردگار کی اس امانت میں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے نامحرم کی طرف نگاہ کرے، انسان اپنے کسی عزیز دوست کے گھر جاتا ہے خدا نہ خواستہ اس سے یہ فعل سرزد ہو تو یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ ممکن ہے اس بیچارے دوست کو پتہ نہ چلے، اس مومن کو پتہ تک نہ چلے کہ انسان نے کیا خیانت کی ہے، میں نے کیا خیانت کی ہے، لیکن آنکھوں کے ذریعے اس کی ناموس اور اس کی عزت پہ انسان نظر کرے اور تجسس میں لگا رہے اس کے گھر میں، تو یقیناً یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ اس کے دوست کو پتہ نہیں چلے گا، کسی اور کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن پروردگار دیکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں نے خیانت کی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اچھا، ممکن ہے کہ آنکھوں کی خیانت کبھی کسی کو پتہ چل جائے، لیکن انسان کے دل میں اور اس کے ذہن میں جو کچھ گزر رہا ہے، جو کچھ انسان نے اپنے سینے کے اندر چھپایا ہوا ہے، اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، پروردگار عالم اسے بھی جانتا ہے۔ اس دل اگر خیانت کرے تو دل کی خیانت کا بھی خدا کو علم ہے۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم اسی لیے انتہائی شدت کے ساتھ ان لوگوں سے اظہار نفرت کرتا ہے، وہ لوگ کہ جو خیانتکار ہیں، جو خائن ہیں، چاہے وہ دین کے خائن ہوں، چاہے وہ لوگوں کی امانتوں کے خائن ہوں، چاہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور امانتوں میں خیانت کرتے ہوں، پروردگار عالم نے شدت کے ساتھ ان سے اظہار نفرت کی ہے۔ اور سورہ یوسف کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ پروردگار عالم یہ جو مکر و فریب کرنے والے ہیں، جو خیانت کرنے والے ہیں، ان کے خیانتکاروں کے مکر و فریب کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسری جگہ پھر ایک آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال میں بھی ہے آیت نمبر 58، اور اس کے بعد سورہ حج میں بھی آیت نمبر 38 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، پروردگار عالم خیانت کاروں کو ذرہ برابر دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، خدا خیانت کرنے والے کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اب دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے سنا ہے، ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس پہ الحمدللہ اب تو پوری ایک سیریل، ایک ڈرامہ بن چکا ہے۔ ایران نے حکومت اسلامی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کے حوالے سے قصص قرآنی کے ذیل میں یہ پورا ڈرامہ اور پوری سیریل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ بہت سے دنیا کے مومنین نے اس ڈرامے کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ اس قصے کے اندر جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور سچی داستان ہے اور حقیقی واقعہ ہے، اس کے اندر دیکھیے امانت داری، عفت اور پاک دامنی اور پاکیزگی، انسان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امانت میں ایک لحظے کے لیے، حتیٰ کہ اس وقت کہ جب ہر طرح کی رکاوٹ حضرت یوسف کے سامنے سے دور ہو چکی تھی اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی فعل حرام کو انجام دینے کے لیے، خیانت کرنے کے لیے، اور زلیخا کے ساتھ اس مرحلے تک پہنچ چکے تھے کہ جہاں پہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی، لیکن پروردگار عالم کہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلات وسلام نے یہ جو عفت اور پاک دامنی اور عصمت جو پروردگار کی امانت ہوا کرتی ہے نبیوں کے پاس، حتیٰ کہ انسانوں کے پاس جو عفت اور پاک دامنی ہے، چونکہ ہر انسان کو پروردگار نے عفیف بنایا ہے، پاک دامن بنایا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن انسان اپنے عمل کے ذریعے، اس خیانت کے ذریعے، اس پاک دامنی اور عفت پہ جو ہے وہ بٹا لگا دیتا ہے، دھبا لگا دیتا ہے۔ ہر انسان کو پروردگار عالم نے عفیف اور پاک دامن بنایا ہے، لیکن انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اس عفت اور پاک دامنی پہ دھبا لگا دیتا ہے، بٹا لگا دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا، زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، بلکہ وہاں سے بھاگے، اور پورا واقعہ جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے یہ ہے امانت داری، یہ ہے پاک دامنی۔ عفت اور پاکیزگی، شرم اور حیا اللہ کی ایک امانت ہے، انسان اس میں خیانت نہ کرے۔ انسان کو زندگی کے مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر زندگی کے اندر انسان کو گناہ کا موقع ملتا ہے، مختلف طرح کے گناہ۔ انسان جو مؤمن ہے، امانت دار ہے پروردگار کا، وہ اس گناہ کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس لیے پروردگار فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اور پھر جو روایات آئی ہیں اس میں خیانت کو کفر اور نفاق کا سرچشمہ اور اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے، یعنی جو خائن ہے پھر اس کے اندر کفر کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے، جو خائن انسان ہے اس کے اندر نفاق کا گویا بیج جو ہے وہ گویا بو دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں رأس الکفر الخیانہ، اور اس کے بعد رأس النفاق الخیانہ، یعنی خیانت اور کفر کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے اور اساس ہے، وہ ہے خیانت۔ انسان امانت میں خیانت کرے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ انسان، آپ مجھے کوئی امانت سونپتے ہیں، میں اس میں خیانت کرتا ہوں، یہ بھی گناہ ہے، فعل حرام ہے، محرمات میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ لیکن اگر معنوی طور پر، روحانی طور پر اس سے بھی بڑا گناہ اگر دیکھا جائے، تو میں نے ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کی نعمتیں جو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، انسان ان میں خیانت کرے، عفت اور پاک دامنی میں خیانت کرے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے انسان خیانت کرے، اپنی اس زبان کے ذریعے سے خیانت کرے، اپنے ان کانوں کے ذریعے، اپنے ان ہاتھوں کے ذریعے سے، اور اپنے دیگر اعمال کے ذریعے سے انسان خیانت کرے۔ اور ایک اور خیانت جو بہت ہی بری اور عظیم خیانت ہے برائی کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ انسان، فرض کریں دو دوست آپس میں بہت زیادہ صمیمی ہیں اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کلوز ہیں، ایک دوسرے کے راز ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں، آپ مجھے اپنا راز بیان کرتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے، مجھے اپنا دوست سمجھتے ہوئے، لیکن اگر میں اس راز کو کسی کے سامنے بیان کر دوں، آپ کا راز فاش کر دوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، یعنی ہم جو مجالس ہوا کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جب بیٹھتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے راز، اپنے راز دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کسی کو قابل اعتماد سمجھ کے، تو یہ جو امانت ہے اس میں خیانت کرنا، اس کو فاش کرنا، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بہت عظیم گناہ ہے اور تم اس سے بچو۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس عظیم گناہ سے تم بچو کہ انسان کسی کے راز کو جس نے آپ کو یا مجھے قابل اعتماد سمجھ کے اپنا راز مجھے بیان کیا ہے یا آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں اس راز کو دوسروں کے سامنے فاش کر دوں، اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کا راز کسی کے سامنے بیان کروں، لیکن میں خیانت کرتا ہوں اور اس راز کو بیان کر دیتا ہوں، تو پیغمبر اس طرح کی خیانت کو بھی منع فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجلسیں، یعنی مجلسوں سے مراد ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھنا جہاں پہ دو افراد یا دو سے زیادہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، اسے کہتے ہیں مجلس. اور اس مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے راز بیان کیے جاتے ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ مجلسیں امانت ہیں، اور اپنے بھائیوں کے راز کو فاش کرنا خیانت کاری ہے، لہذا اس سے بچو. پیغمبر منع فرماتے ہیں کہ جہاں ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر کوئی راز اگر تمہیں پتہ چل جائے تو اس راز کو فاش کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ بھی خیانت داری ہے، یہ بھی خیانت کاری ہے. اور خیانت کار کی پہچان کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام. خیانت کار کی پہچان، چار طرح کی پہچانیں ہیں. یعنی اگر ہم کسی کو خیانت کار کو، یعنی اگر ہم کسی خیانت کار کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ وہ خائن ہے یا نہیں، رازدار ہے یا نہیں، آپ کا دوست اور ہمارا دوست ہے یا نہیں، اگر اس کو پہچاننا ہے تو چار علامتیں ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ خیانت کار کی چار نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ خدا رحمان کی مخالفت. خدا کا مخالف ہوگا، خدا کی معصیت کرتا ہوا نظر آئے گا. جب وہ خدا کا امانت دار نہیں ہے تو میرا اور آپ کا کیسے امانت دار ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ خدا کا مخالف ہے، خدا کے کاموں میں اس کی خیانت کرتا ہے. اور اس کے بعد دوسری علامت، پڑوسی کو ہمیشہ اذیت پہنچائے گا، اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچائے گا، یہ دوسری علامت ہے خیانت کار کی. اور تیسری علامت یہ ہے کہ قرآن کریم سے دشمنی کرنا. وہ انسان جو خائن ہے، جو خیانت کار ہے، وہ قرآن کریم کے ساتھ کبھی دوست نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کے ساتھ اس کی دوستی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ دشمنی نظر آئے گی. دشمنی کس طریقے سے ہوگی؟ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، ہم تو قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. لیکن یہاں دشمنی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے، قرآن کو جلا دے، قرآن کو پھاڑ دے، نہیں، یہ دشمنی مراد نہیں. قرآن کے احکام کی سراسر خلاف ورزی، یہ خود قرآن کے ساتھ دشمنی ہے. اور ایسا انسان جو خدا کا مخالف ہے، جو اپنے ہمسایوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، وہ طغیان اور سرکشی کے بہت قریب ہو جاتا ہے. بس ایسا انسان طغیان اور سرکشی کے قریب ہوتا ہے. بس یہ چار علامتیں ہیں، خدا کی مخالفت کرتا ہے خائن، اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو نقصان پہنچاتا ہے، انہیں اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، قرآن کا دشمن ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ طغیان اور سرکشی کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ چار علامتیں ہیں کسی خائن کو پہچاننے کے لیے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اپنے امانت داروں میں سے قرار دے، ہمیں خیانت کاروں میں سے قرار نہ دے، بالخصوص ان لوگوں نے کہ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خیانت کی ہے. پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.